الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ زبر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 8 سے آج مطالعہ شروع کر رہے ہیں. 23واں پارہ ہے, آیت نمبر 8 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب انسانوں کی ناشکری کا تذکرہ ہے, یہ بیان پچھلی آیات میں بھی آیا تھا کہ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے غنی ہے, بے نیاز ہے, اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناشکری کو پسند نہیں فرماتا. ہاں اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے اسی بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم اس کے شکر گزار رہو. اب انسان کی ناشکری اور انسان کا ایک ایسا رویہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے محاورے میں گوٹ پھنستی ہے تو بہت کچھ یاد آ جاتا ہے, اور جب مشکل نکل جاتی ہے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ جو رویہ یا روش یا طرز عمل ہے اس کا تذکرہ ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آیت نمبر 8 میں آ رہا ہے. ارشاد ہوا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, اور جب انسان کو کوئی سختی کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا خوله نعمتا منه, پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے نعمت یعنی اللہ اس بندے کو اپنی طرف سے نعمت عطا فرما دیتا ہے, نسی ما کان يدعو الیہ من قبل, تو وہ بھول جاتا ہے اس بات کو جو اس سے پہلے اس نے اللہ کو پکارا تھا. وجعل للہ اندادا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شریک ٹھہرا لیتا ہے, لیضل عن سبیلی, تاکہ اس کے راستے سے وہ اسے گمراہ کر دے. قل تمتع بکفری کا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنے اس کفر کا یا ناشکری کا تھوڑا فائدہ اٹھا لو, انک من اصحاب النار, تم تو ہو ہی آگ والوں میں سے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اولاً تو یہ مشرکین عرب کا بیان ہے جن کا یہ ذکر بھی قرآن حکیم میں کئی مرتبہ آتا ہے کہ جب وہ سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی کسی بھور میں پھنس جاتی ہے تو سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پکارنے لگتے ہیں, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو پھر اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مثال یا یہ بات کئی مرتبہ قرآن حکیم میں ذکر کی گئی. تو اصلاً اولاً تو یہ مشرکین عرب کا وہ طرز عمل کہ جب مشکل آئی تو سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ کو پکارنے لگے, اور جب اللہ نے مشکل کو تکلیف کو دور کر دیا تو ایسے بھول گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا یا کبھی اللہ کو پکارا بھی نہیں تھا, اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا انہوں نے شروع کر دیا. یہ روش تو ہوئی مشرکین مکہ کی, مگر بہرحال قرآن حکیم کی آیات ہم سب کے لیے بھی ہدایت کا سامان کرتی ہیں. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, مسئلہ آتا ہے, تو بہرحال اللہ کو تو پکارتے ہیں اور پکارنا بھی چاہیے, لیکن اللہ کو خوشی میں بھی پکارنا چاہیے اور اللہ کو تکلیف میں بھی پکارنا چاہیے. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے ہم سے, یہ غلطی ہو جاتی ہے ہم سے. دوبارہ ترجمہ سنیے, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتا ہے, اور جب اللہ اپنی طرف سے اس بندے کو نعمت عطا فرما دیتا ہے تو اللہ کو وہ بھول جاتا ہے جس سے اس نے کبھی پہلے پکارا تھا. تو مشکلات آتی ہیں, سختی آتی ہیں, ذرا بہت چھوٹی سی مثال لے لیں تو نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں, جمعے کے خطبہ میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں الحمدللہ. ایگزامس کے دن آتے تو اللہ تعالیٰ خوب یاد آتا ہے, اور جو ہے وہ دعائیں بھی ہوتی ہیں, نمازیں بھی ہوتی ہیں, اچھی بات ہے. اور ایگزامس نکل گئے تو اس کے بعد بھول گئے, حالانکہ بھائی ابھی رزلٹ بھی آنا ہے, لیکن جیسے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ قریب آتی ہے تو پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں, اور پاس ہو گئے تو پھر بھول گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جاب کی پریشانی تھی, بڑے کرائسس ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے, سب کو رزق حلال طیب عطا فرمائے, خوب اللہ کو پکار رہے ہیں, خوب نمازیں بھی ہو رہی ہیں, وظیفے بھی پڑھے جا رہے ہیں, دعائیں بھی کرائی جا رہی ہیں, جمعے میں پرچیاں بھی بھجوائی جا رہی ہیں, اور جب اللہ نے جاب دے دی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں. اسی طرح ہارڈ ٹائمز آ گئے, کاروبار کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے کچھ بھی پریشانی ہو سکتی ہے, تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ, بکرے بھی ذبح کرائے جا رہے ہیں, حالانکہ صدقے کا بکرا کالا ہونا ضروری نہیں ہے اور کالی مرغی بھی ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, اللہ کی راہ میں جانور پیش کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن اس کا بھی اہتمام ہو کہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جس کو ہم کچھ دینے جا رہے ہیں اس کی اصل ضرورت کیا ہے. ایک شخص کے اس گھر میں ہو سکتا ہے کہ بیماری کا مسئلہ ہو اور علاج کی ضرورت ہو, ہم اس کو جا کے بکروں کا گوشت پہنچا رہے ہیں, اس وقت اس کی وہ ضرورت نہیں ہے, اس وقت ضرورت ہے اس کی بیماری کا معاملہ, اس کا علاج کا معاملہ. خیر, تو کوئی کاروباری مسئلہ آیا تو خوب دعائیں بھی ہو رہی ہیں, صدقات بھی پیش کیے جا رہے ہیں, بکرے بھی ذبح ہو رہے ہیں, مرغیاں بھی صدقہ کی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور جب کاروبار کی کوئی لائن مل گئی, معاملہ شروع ہو گیا, دکان چل پڑی یا بزنس چل پڑا, بھول گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. انتخابات کے دن آئے تو پرچیاں آتی, مولوی صاحب دعا کرا دیجیے, دعا کرا دیجیے, اور اس کے بعد اللہ نے سیٹ دے دی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو ہمارے روز کے مسائل ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کلام ہمارے روز کے مسائل کے لیے عطا فرمایا. قرآن کہتا ہے نا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10, اب تو ترجمہ تقریباً تمام ہی ساتھیوں کو جو برسوں سے قرآن سن رہے ہیں اس مقام پر یاد ہو گیا ہوگا اس آیت کا, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارے لیے تمہارا تذکرہ موجود ہے, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اگر ہم تلاش کریں گے تو ہماری تصویریں نظر آئیں گی قرآن حکیم میں. تو بہرحال مشکل ہے, تب بھی اللہ کو پکارنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جب اللہ تعالیٰ مشکل سے نکال دے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, تب بھی اللہ کو پکارنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی پیاری بڑی قیمتی حدیث ہے اس موضوع پر, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ روایت ہے جامع ترمذی میں, جب اللہ کا ایک بندہ ہمیشہ اللہ کو پکارتا ہے, ہر دور میں, ہر وقت میں, ہر کیفیت میں, خوشحالی ہو یا تنگدستی ہو, صحت ہو یا بیماری ہو, آسائش ہو یا کوئی آزمائش آ گئی, پکارتا ہے اللہ کے, رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف, تو جب ایسا بندہ جو ہمیشہ پکارنے والا, خوشی میں بھی, غمی میں بھی, خوشحالی میں بھی, تنگدستی میں بھی, اور جب یہ ہمیشہ پکارنے والوں میں شامل ہے, اور اب اس پر کبھی تکلیف آتی ہے, اب سنیے گا حدیث کے الفاظ, اس پر جب تکلیف آتی ہے اور اب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے حضور, تو آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے اس کی دعا پر اور التجا کرتے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہمیشہ تجھے پکارتا ہے, یہ تیرا بندہ ہمیشہ تجھے پکارتا ہے, آج یہ مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے, آج یہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے. تو خوشحالی کے دور میں بھی پکارنا, خوشی کے دور میں بھی پکارنا, اس وقت بھی اللہ کو نہ بھول جانا, یہ طرز عمل مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور اس کا حاصل کیا ہے کہ جب مشکل وقت آئے گا اور بندہ ہاتھ پھیلائے گا اللہ کے سامنے, تو آسمانوں میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ مالک اس کی دعا کو قبول فرما لے کہ تیرا یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور ہمیشہ تجھے پکارنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے, اور یہ جو ناشکرہ پن ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بلکہ وہ طرز عمل, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب, بہت ہی عمدہ ہے, اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے, جب نعمت ملتی ہے تو اس کو بھی اللہ کا انعام سمجھتا ہے, احتراتا نہیں ہے, اللہ ہی کی طرح منسوب کرتا ہے, اللہ ہی کا فضل سمجھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب تکلیف آتی ہے, آزمائش آتی ہے, پریشانی آتی ہے, مصیبت آ جاتی ہے, تب بھی اسے اللہ ہی کا فیصلہ سمجھ کر اس پر وہ صبر کرتا ہے, اور شکر اور صبر ان دونوں پہلوؤں میں بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے. فرمایا کہ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلی, اور وہ جو مشرکین عرب کا طرز عمل تھا, ناشکر لوگوں کا طرز عمل تھا, اس کے تعلق سے فرمایا کہ وجعل للہ اندادا, اور وہ اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیتا ہے, لیضل عن سبیلی, تاکہ وہ اس کے راستے سے, یعنی وہ شریک جس کو ٹھہرا رہا ہے, وہ جھوٹے معبود, وہ اس شخص کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں. قل تمتع بکفری کا قلیلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنے کفر کا تھوڑا فائدہ اٹھا لو. کیا مطلب؟ بعض اوقات گناہوں میں خامہ خواہ کی لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے, کفر اور شرک کر کے بندہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے, جو چاہتا ہے سو وہ کرتا ہے. یہ تو کافر اور مشرکوں کا معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ اس سے تو ہمیں بچا چکا, اللہ کا فضل, اور اللہ ایمان پر ہمیں قائم رکھے, استقامت عطا فرمائے, اس کی دعا بھی ہم کرتے ہیں. لیکن ماننے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض گناہوں میں بظاہر لگتا ہے کہ کوئی لذت مل رہی ہے اور وقتی فائدہ بندہ اٹھا رہا ہے، حرام کا مال جمع کر کے، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر، بڑے بڑے آسائشوں کے سامان کر کے بندے نے سمجھا کہ بڑا سکون اور راحت کا معاملہ، نہیں، یہ بہت مختصر معاملہ ہے۔ اسی طریقے پر اور نافرمانی کے کام ہیں، اس میں وقتی طور پر آدمی سمجھنے کو لذت مجھے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس کو کہا، بزرگوں نے اس طرح سمجھایا کہ آدمی کے جسم میں خارش ہوتی ہے تو وہ کھجاتا ہے، وہ لمحے بھر کو تو اس کو کیا ملتی ہے، مزہ آتا ہے اس کو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ کھجاتا ہے، سمجھتا ہے تھوڑا سا مجھے مزہ آئے گا، پھر اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ گناہوں کا معاملہ بھی یہی ہے، نافرمانیوں کا معاملہ یہی ہے کہ وقتی طور پر آدمی کو سمجھ جائے کہ میں نے لذت اٹھا لی، مگر بالآخر وہ کہیں اپنے لیے جہنم کے انگارے ہی تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے یتیم کے مال کے کھانے کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ذکر آیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آیا کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ان نافرمانیوں سے بچنے کا اجر کیا ہے، یہ بھی 12 حدیث پیش کی گئی آپ کے سامنے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو روکتا اور بچاتا ہے، جو اللہ کی منع کردہ باتوں سے روکتا ہے اپنے آپ کو اور بچاتا ہے، اس شخص کا مقام اللہ کے ہاں ویسے ہی ہے جیسے اس شخص کا مقام ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ گناہوں سے بچنا خود ایک بہت بڑی نیکی، تو مال حرام ہو یا اور گناہوں کے کام ہو، جرائم ہو، ان سے بچانا اپنے آپ کو یہ خود اتنا بڑا عمل ہے کہ اس شخص کا مقام و رتبہ وہی اللہ کی نگاہوں میں جو اس شخص کا مقام و رتبہ ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو، مراد نفلی روزے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قل، آپ فرما دیجئے، تمتع بکفری کا، اپنے کفر کا، اپنی ناشکریوں کا تھوڑا سا تم فائدہ اٹھا لو، وقتی انک من اصحاب النار، تم تو ہو ہی آگ میں جانے والے لوگوں میں سے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک کمپیریزن آ رہا ہے، ایک طرف تو ناشکرے لوگ ہیں، مشکل میں گوٹ پھنس گئی تو اللہ کو پکارا، تکلیف دور ہو گئی تو اللہ کو بھلا دیا، ان کا اللہ کو پکارنا بھی مفاد پرستی کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ بھی سخت جملہ آ گیا زبان پر، اللہ کو پکارنا بھی اپنے مفاد کے لیے ہے، خالص اللہ کی بندگی کے لیے نہیں۔ عمرے پر بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، مگر وہاں کھڑے ہو کر دعا کاروبار کی مانگی جا رہی ہے، بس دنیا میں بس ہم فلرش ہو جائیں۔ اور جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، ایکٹر اور ایکٹریسز، ان کے بارے میں تو دھڑلے سے اپنے انٹرویوز میں بتا دیں کہ ہم نے جا کے وہاں پر یہ بھی دعا کی کہ ہماری فلم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، ہمیں اور جو ہے بزنس مل جائے، اور ہمیں فلاں ایوارڈ بھی مل جائے، اور ہم فلاں کی گڈ بکس کے اندر بھی آ جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز میں بھی آئے، جمعے میں بھی آئے، ہمیں دعاؤں کی پرچیوں سے بعض اوقات کبھی کبھی اندازہ ہو جاتا ہے، دعا کر دیجئے پاکستان کرکٹ کا میچ جیت جائے، یہ پرچی ادھر آتی ہے جمعے میں، ظاہری بات یہ دعا تو نہیں کرا سکتے ہم بیٹھ کے، اللہ اکبر کبیرہ، اور نہ جانے دنیا ہی کا فائدہ، جائز فائدے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دلیل بھی ہم سب کے پاس ہے۔ جی مولوی صاحب وہ قرآن میں آئے تھے، جی مولوی صاحب بھی وہ آئے سناتے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار، دونوں باتیں بھی تو سامنے رکھیں نا، پھر یہ بھی سامنے رکھیں کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا جینا ہے، اس کے حساب سے دیکھ لے رہے ریشو پروپورشن کیا بنتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کی کو پکارنا بھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، وہ بھی صرف دنیا ہی کے مفادات کے لیے، نئی نئی شاپ کھل رہی ہے، قرآن خانی بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد ساری دنیا جہاں کے برے کام بھی ہو رہے ہیں، بس یہ برکت کے لیے ہم نے قرآن شریف پڑھوا لی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ویڈیوز کی دکان ہے، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے وہاں پہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حرام کے تکوں سے، حرام کے مال سے بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں اور لکھا ہوا ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے، یہ قرآن کی آیات کی توہین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نکلتی نہیں مادہ پرستی کے اندر سے، تو سجدے بھی اس لیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، نمازیں بھی اس لیے کہ اللہ دنیا ہی میں دے دے،
اور عمر حج بھی اس لیے کہ بس اللہ دنیا ہی میں ہمیں دے دے،
نہیں بھائی، اس مادہ پرستی سے بھی اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، اللہ سے دنیا کا جائز جو بھی آپ کی میری حاجت کا معاملہ ضرور اللہ کے سامنے رکھے، لیکن اصل ہے میرا اور آپ کا آخرت کا معاملہ، اور اللہ کے حضور جھکنا ہے، بندگی کرنی، تو فقط اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے. آپ کی میری بہت سی دعائیں شاید قبول نہ ہوں، یہ پورے ایک الگ موضوع ہے، لیکن دعا پھر بھی اس لیے کرنی کہ رب کا حکم ہے کہ دعا کرو، قبول کرنا نہ کرنا وہ اس کا اختیار ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے سو کرے. پکارنا میرا فرض ہے، میرے رب نے مجھے اور آپ کو کہا، ہمارے رب نے ہمیں کہا کہ پکارو، اب اس کا اختیار ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کی اپنی تفصیل ہے. کیوں اللہ قبول نہیں فرماتے؟ اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، یا دعا کا اجر اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، باتیں تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکی. مگر اس لیے پکارو کہ رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو. اور کیا رب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے رب میری حاجات کیا ہے؟ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کون اللہ کو بتانے والے کہ مالک ہماری یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، یہ حاجت، اللہ کو تو سب پتا ہے. اس لیے پکارے کہ اس نے پکارنے کا حکم دیا ہے، اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مانگے اس سے کہ اس نے دعا کرنے کا، مانگنے کا حکم عطا فرمایا ہے. بہرحال ایک تو وہ لوگ کہ جو دنیا پرستی کا معاملہ، ناشکری میں لگے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، ذرا گوٹ پھنسی تو اللہ کی طرف آگے پھر اللہ کو بھلا دیا، ایک یہ طرز عمل ہے. اور ایک طرز عمل کیا ہے؟ فرمایا امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدن وقائما. جو پچھلا کردار تھا، ذرا سوچو وہ بھلا ہے یا بہتر ہے، یا یہ وہ یہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کے حضور کھڑا رہنے والا ہے، سجدہ کرنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کا وہ خوف رکھنے والا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھنے والا ہے. کیا خیال ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے، زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. یہ ہے جو کمپیریزن جو قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ایک موازنہ قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. ایک کا اللہ کو پکارنا بھی بغض بس دنیا کی خاطر، وقتی فائدے کے لیے، اور ایک کا پکارنا کس لیے؟ آخرت اس کے سامنے، وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہ ارجو رحمت ربی، اور اپنے رب، ربی، اور اپنے رب کی رحمت کا وہ امیدوار ہے. یقیناً یہ دونوں کردار برابر نہیں ہو سکتے. اب ہم بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ویلیو ہم لوگوں کی نگاہوں میں کتنی، اللہ تعالیٰ کی قدر ہماری نگاہوں میں کتنی. وہ جو سورہ نوح میں آتا ہے، آیت نمبر 13 ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، بخشش اللہ سے مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفار، اللہ بخشش فرمانے والا ہے. پھر انعامات بھی بتائے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں بارش بھی برسا کر عطا فرمائے گا، موسلا دھار، اللہ بیٹے اور مال بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نہر بھی تمہارے لیے جاری فرما دے گا، باغات بھی عطا فرما دے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ رب العالمین کے مقام بلند کا لحاظ نہیں کرتے ہو، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی فکر نہیں کرتے، اس کا لحاظ نہیں کرتے ہو. تو آج دیکھیے قرآن تو یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو راتوں میں کھڑا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، آخرت کے حوالے سے ڈرتا بھی ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی وہ امید رکھتا ہے. ہماری زندگیوں کے رخ میں یا رخ زندگی میں اللہ کو پا لینا، یہ کہاں ہے؟ یہ لسٹ میں ہماری کہاں ہے؟ ہے بھی کہ نہیں؟ ہماری پرائیورٹی لسٹ کے اندر، ہماری ترجیحات میں، ہم نے کن چیزوں کو پریفرنس دے رکھی ہے، ہم نے کن چیزوں کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا ہوا ہے، اس میں اللہ کو راضی کر لینا اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جانا، یہ کہاں عیش ہے؟ شب و روز کے معاملات میں دیکھ لیں، فلاں ناراض نہ ہو جائے، خاندان والے ناراض نہ ہو جائیں، رشتے دار ناراض نہ ہو جائیں، محلے والے ناراض نہ ہو جائیں، میرے کلیگس ناراض نہ ہو جائیں، میرے کلاس میٹس ناراض نہ ہو جائیں، میرا باس ناراض نہ ہو جائے، وہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی تو پھر بھی ناراض ہوگا. سب کو راضی کرنا آسان کام نہیں، اور ایک کو راضی کرنا آسان کام، ایک کو راضی کرنا بھی آسان، اس ایک کی ناراضگی سے بچنا بھی آسان. ہم بہت سالوں کے چکر میں پڑتے ہیں تو بہرحال پھر بھی مسائل رہتے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو فرمایا کہ ایک وہ ہے ناشکرا، اور ایک یہ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہے اللہ کے سامنے. قانت، قنوت، دعائے قنوت بھی ہم کہتے ہیں نا، تو ایک تو اس میں عاجزی کا بھی اظہار ہے اور اللہ کی فرما برداری کا اظہار بھی ہے. اور رات کی جو نماز تہجد یا قیام اللیل، اس میں طویل قیام مطلوب ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ہمارے ہاں برسوں سے پتہ نہیں شاید صدیاں بھی ہو گئی ہوں کہ سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے تہجد کی نماز میں, یہ پتہ نہیں بات کہاں سے آ گئی. 12 رکعتیں پڑھنی ہے تو شروع میں شاید 12 مرتبہ, پھر 11 مرتبہ, پھر 10 مرتبہ, یا ہم نے بچپن وہ کتابوں میں پڑھا جس کی کوئی سند نہیں ہے, ایک مرتبہ, پھر دوسری رکعت میں 2 مرتبہ, پھر تیسری میں 3 مرتبہ. وہ بھائی پوری زندگی سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں گے ہم کیا؟ تھوڑا سا ہم اپنے قرآن حکیم کے حفظ میں بھی تو اضافہ کریں. پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں نا, تو ہمیں پوری زندگی 4 ہی کل پڑھنے ہیں بس. کوئی اس سے آگے ہم قرآن حکیم کے حفظ میں اضافے کی کوشش نہیں کریں گے. اور تہجد میں قیام اللیل میں تو طویل قیام مطلوب ہے, اور وہاں تو جتنا قرآن زیادہ یاد ہوگا اتنا ہی قیام طویل ہو سکے گا. عام نمازوں میں بھی جو سنت و نوافل ہیں ان میں بھی قنوت یعنی طویل قیام کا ہونا, قنوت کے معنی طویل قیام کے بھی کیے گئے, یہ مطلوب ہے. یعنی کہ ہمیشہ ہی ہمیشہ بس سورہ اخلاص اور سورہ کافرون, یا سورہ فلق اور سورہ ناس, اور یہ جا اور وہ جا, نہیں بھائی تھوڑا اس کو بھی قوی طویل کریں. کس سے ملاقات ہوتی ہے نماز میں؟ سوچیے تو صحیح ذرا, اللہ کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس, سوچیے ذرا. اور دوست احباب جمع ہو جائیں, شادی بیاہ کی تقاریب, 2-2 بج جاتے رات کے, کھانا کھانے میں 15 منٹ لگتے ہیں لیکن گپ شپ کرنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ہاں یا نا, اور طویل کرو. بس 6 مہینے بعد ملاقات ہوئی, پھر پتہ نہیں ملاقات ہو کے نہ, اور طویل کرو, اور طویل کرو. دوستوں آ گیا باہر سے, برسوں سے باہر گیا ہوا تھا, آ گیا جی, راتیں بھی اس کے ساتھ لگ رہی, فلاں ٹائم بھی اس کے ساتھ لگ رہا ہے. اللہ کو دینے کے لیے ہمارا کتنا ٹائم ہے؟ اللہ سے ملاقات کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ اللہ کو پکارنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ایک وہ معراج جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی, وہ رب کائنات سے ملاقات, وہ تو انتہا ہے اس بات کی. اس کا ایک ریپلیکا ہے, اس کا ایک عکس ہے کسی درجے میں, جو ہمیں حاصل کرنے کا موقع نماز میں میسر آتا ہے. پھر نماز بھی جلدی جلدی والی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے, بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. عرض کی گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی چوری بھلا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز میں رکوع صحیح طرح ادا نہ کرنا, رکوع سجدے کو جلدی جلدی ادا کرنا, یہ نماز کی چوری ہے اور یہ بدترین چور ہے. اللہ اکبر, اتنی محنت کر کے آدمی آیا ہے, کام کاج چھوڑ کر آیا, جاب کو چھوڑ کر آیا, لیپ ٹاپ کو آف کر کے آیا, اسٹڈیز کو چھوڑ کر آیا, اور جلدی لے بھاگ رہا ہے. 2-3 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں لگتا اس میں, لیکن زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا نماز کے اجر میں بھی اور قبولیت یا عدم قبولیت میں بھی. تو فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں, یعنی ایک اور پہلو اس کا, ناپ تول کی کمی, یہ بات تو ہمارے علم میں ہے نا, یہ بات کئی مرتبہ آ بھی چکی ہے کہ سب سے بڑی ناپ تول کی کمی کیا ہے؟ عام ناپ تول کی کمی کیا ہے؟ ہم لینا پورا چاہتے دینا نہیں چاہتے, ہے نا, حق پورا لینا چاہتے ہیں فرض ادا نہیں کرنا چاہتے. یہ تو بندوں کے تعلق سے ہے. سب سے بڑی ناپ تول کی کمی بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے, اور صحابہ کرام کے واقعات میں ذکر ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو دیکھا رکوع اور سجدہ صحیح ادا نہیں ہو رہا, تو فرمایا کہ تم نے تطفیف کر دی. سورہ متففین, ویل للمطففین, تطفیف کرنے والے, کمی کرنے والے, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی, ہلاکت اور بربادی ہیں. تو نماز میں کسی کو کچھ کمی کرتے ہوئے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یقینا تم نے تطفیف کر ڈالی, تم نے کمی کر ڈالی. یہ سب سے بڑی کمی ہے جو بندہ ناپ تول کی کرتا ہے اللہ کے ساتھ. کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں ہم پورا لینا چاہیں, ہر وقت لینا چاہیں, کسی وقت پسند نہ کریں کہ ہماری آنکھ نہ دیکھے, کسی وقت ہمیں گوارا نہ ہو کہ ہمارا کان نہ سنے, کسی وقت ہم سے برداشت نہ ہو کہ ہماری زبان نہ بول سکے, ہر وقت اللہ کی نعمتیں پوری لینا چاہتے ہیں, مگر اس کے حکم کے سامنے, اس کے تقاضے کے سامنے جھکنے پر اگر آمادہ نہیں, یا اما آمادہ ہیں تو اس میں کوئی ڈنڈی ماری جا رہی ہے, کمی کوتاہی کی جا رہی ہے, چاہے وہ روزے کا معاملہ ہو, زکات کا معاملہ ہو, وہ اور احکامات کا معاملہ ہو, تو یہ سب سے بڑی ناپ تول کی کمی ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. بہرحال یہاں ذکر تھا قنوت کا, تو قنوت کے ایک معنی تو قیام کھڑے ہونے کے بھی ہیں, اور ایک معنی اطاعت کے بھی ہیں. اور نماز کے تعلق سے قنوت کیا ہے؟ نماز میں جو قیام ہے جس میں ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی, اس کا طویل ہونا. اور اس کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے حفظ قرآن میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کریں. ہاں اگر ابھی کسی کو قرآن کم یاد ہے, چند ہی سورتیں یاد ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ میرا قیام طویل ہو جائے, تو آپ ایک ساتھ 4 سورتیں پڑھ لیجئے ایک رکعت میں, کوئی حرج نہیں, سنت و نوافل کی بات ہو رہی, ٹھیک ہے. اور مزید اگر آپ چاہیں تو اگر 4 ہی سورتیں, مطلب اس بات کو کسی اور انداز سے نہ لیجئے گا, اگر ابھی 4 ہی سورتیں آپ کو یاد ہیں تو ان کو آپ 10 دفعہ پڑھ لیجئے, کچھ حرج نہیں اس کے اندر, لیکن یہ سنت اور نوافل کی، یعنی امام صاحب سے تقاضا کر امام صاحب آپ بھی کر کے دکھائیے، جماعت کی نماز میں ایسا نہیں ہوگا، وہ تو ایک حد تک اس کو درمیان وقت کا رکھا جائے گا معاملہ، لیکن سنت نوافل ہے، دہراتے رہیے قرآن حکیم کو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنے حفظ قرآن میں اضافہ کریں گے تو ہمارا اللہ سے ملاقات کا وقت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بڑھ جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نماز ہی کی بات ہے تو ایک دو باتیں اور. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جب بھی نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو صلاۃ المودع کے ودا ہونے والے کی نماز ہو، ایسا شخص کے جو دنیا سے جا رہا ہو کہ شاید اس کے بعد اب اللہ سے ہم کلامی کا شرف نہ ملے، اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع نہ ملے، تو جب بھی نماز ادا کرو سو ایسے ادا کرو کہ گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. جب اس توجہ کے ساتھ، باقی پورے موضوع ہے خشوع اور خضوع کیسے بڑھائیں، نماز کو سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا مفہوم معلوم ہو، جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم معلوم ہو وغیرہ، اور ایک اور اہم بات کیا ہے، حدیث میں ذکر آتا ہے کہ دو رکعت بندہ اچھی طرح وضو کر کے پورے آداب کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. ہاں، اس طرح کی احادیث سے مراد لی جاتی ہے صغیرہ گناہوں کا معاف ہونا. آپ کو معلوم ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، مگر وضو بھی اچھی طرح کرے آدمی، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے، جب بندہ وضو کرتا ہے تو جو وضو کے اعضاء ہیں ان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانوں گا. میں اپنی امت کو قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانوں گا. تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے وضو کا اچھی طرح اہتمام کرے تاکہ میں تمہیں پہچان سکوں. یہ اللہ کے رسول فرمانے علیہ السلام. تو وضو بھی اچھے طریقے پر، دو رکعت بھی پوری عمدگی کے ساتھ بندہ ادا کرے تو یہ دو رکعت بھی اس قدر ان کا اجر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی. فرمایا امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ کہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا سجدہ کرنے والا ہے، وقائما قیام کرنے والا ہے، یحذر الاخرہ آخرت کے بارے میں ڈرتا بھی ہے، ویرجو رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، یقیناً یہ فرما بردار شکر گزار اور وہ پچھلا ناشکری کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. تو جب برابر نہیں ہو سکتے تو نتائج بھی برابر نہیں ہو سکتے. اگلی بات ارشاد فرمائی اسی آیت میں، قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھئے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پوچھئے کہ کیا علم رکھنے والے اور وہ جو علم رکھنے والے نہیں ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا جی؟ ہاں، یہ بھی قرآن کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے سوال اور جواب کا، کیو اے کا، کوشچن آنسر کا. بعض اوقات قرآن ہم لوگوں کو غور و فکر، بلکہ کئی مرتبہ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کچھ سرچنگ کوشچنز ہمارے سامنے رکھتا ہے، سوالات ایسے رکھتا ہے کہ یہ جن کا جواب ہمارے اندر سے آتا ہے. اور قرآن ہمارا دین دین فطرت ہے اور اسی دین فطرت کی تعلیم قرآن لے کر آیا، تو اگر ان بندے کی فطرت سلامت ہو تو اندر سے جواب آتا ہے، اور اندر کی بات اور باہر سے آنے والی بات جو وحی کے ذریعے آئی بالکل آپ کو میچڈ نظر آئے گی. یہ ہے فطرت جو اللہ نے انسان میں رکھی اور دین فطرت جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا. تو یقیناً جواب یہی آئے گا کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، خاص اگر ہم عصری علوم جو دنیاوی تعلیم جسم کہہ دیا کرتے ہیں، اگر عصری علوم کے تعلق سے بھی دیکھیں، شادی بیاہ کی تقاریب میں دوست احباب خاندان والے ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود ہوں یا کوئی پروفیسر صاحب وہاں پر موجود ہوں، چاہے وہ دنیا ہی میں تعلیم انہوں نے حاصل کر رکھی ہے، لیکن ان کی بات کو بقیہ لوگوں کی بات کے مقابلے میں اہمیت دی جاتی ہے. یہ تو خاص ہم سب کا عام تجربہ ہے. پھر اس سے اوپر آئیں تو ایک وہ بنیادی علم ہے جو ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے، اس کی جستجو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک رب کائنات کو پہچان لے. اس کے بغیر تو اللہ کو بندہ نہیں پہچان سکتا. تو غور و فکر کی دعوت دی گئی، اسباب جو دستیاب ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو استعمال کرو، اپنے رب کو پہچانو. پھر اس کے بعد ہم جو مسلمان الحمدللہ ایک درجہ ہے دین کے بنیادی علم کو حاصل کرنے کا، دین کا بنیادی علم. ہم میں سے اکثر لوگ جو یہاں پر موجود ہیں جمعے کی حاضری ہے، جو بالغ ہیں ان پر نماز فرض ہے، اور نماز اگر فرض ہے تو نماز سے متعلقہ مسائل کا علم حاصل کرنا بھی فرض. چاہے وہ طہارت میں وضو کے معاملات ہوں، غسل کے معاملات، تیمم کے معاملات ہوں، اسی طرح نماز میں داخل ہو رہے ہیں تو فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، واجب رہ جائے گا تو مجھے کیا کرنا ہے، فرض رہ جائے گا تو مجھے کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. جماعت کی نماز میں ہے تو اس کی بنیادی مسائل. تو جو حکم مجھ پر لاگو ہو گیا یا آپ پر لاگو ہو گیا، ہم پر لاگو ہو گیا، اس حکم کے بارے میں علم حاصل کرنا دین کا فرض ہے، لازم ہے، انایویٹیبل ہے، obligatory. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مارکیٹس میں، بازاروں میں جاتے اور دیکھتے کسی نے نئی دکان کھولی تو پہلا سوال کرتے، تم نے حلال اور حرام کا علم حاصل کیا؟ وہ کہتا نہیں، میں نے تو حاصل نہیں کیا. کہا دکان بند کرو، پہلے جا کے بنیادی دین کا حاصل کرو، تم کاروبار کرنے لگے ہو تو اس سے متعلق علم حاصل کرو جا کر، پھر تمہیں حق ہے کہ تم دکان کھول سکتے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب کسی کا نکاح ہو گیا، زوجین کا تعلق قائم ہونے لگا ہے، تو شوہر کو پتا ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بیوی کو پتا ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو معلوم کرنا چاہیے. یہ دین کا بنیادی علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. جس طرح آپ کے لیے، میرے لیے کھانا کھانا لازم ہے، ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، جان بچانے کے لیے علاج کرانا ضروری ہے، اسی طرح ایمان بچانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ویسے ہی فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، دین کا بنیادی علم. اور ایک پورے کے پورے دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنا وہ علماء کرام کرتے ہیں. ہم بھی طالب علم ہیں، ہمارا دعویٰ اس کا نہیں ہے، مگر وہ علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں کہ جب امت کے مختلف لوگوں کو مختلف نوعیت کے مسائل پیش آ جائیں، طلاق کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے، حلال حرام کی بحث کے بارے میں کوئی نزاع کا جھگڑا پیدا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ امت کی رہنمائی کریں گے. یہ ہے امت پر فرض کفایہ کے درجے میں کہ ہر علاقے میں امت کے افراد میں سے کچھ لوگ ہوں جو دین کا باقاعدہ علم حاصل کریں اور بقیہ لوگوں کی وہ رہنمائی کا سامان کریں. یہ ہے درجہ بدرجہ بات جو اوپر جائے گی. لیکن اصولی بات کیا تھی کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں دین کا بنیاد علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اعلیٰ ترین علم ہے. بقیہ علوم اور فنون لازم ہیں مگر وہ اس کے تابع ہوں گے تب مفید ہوں گے. تو اعلیٰ ترین علم ہے دین کا علم. اللہ مجھے اور آپ کو سیکھتے رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا کہ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک یقیناً عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے. اللہ تعالیٰ ایسی عقل مند لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.